اللہ یمس القرآن الا طاہر، صرف پاک آدمی قرآن کو چھوئے. تو چھونے کا مسئلہ الگ ہے، بغیر وضو کے بھی نہیں چھو سکتے، اور چھو کر کے پڑھنا بغیر وضو کے بھی نہیں پڑھ سکتے، چے جائے کہ آدمی جنبی ہو. لیکن اگر جنابت کی حالت میں اپنی محفوظ آیات یا سور کو پڑھ رہا ہے، وہ یاد کیے ہوئے غیبن، تو وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس حدیث کو جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کلام پاک کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، یہ روایت صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اور اللہ کا ذکر افضل ذکر میں سے کلام پاک کا پڑھنا بھی ہے، اس وجہ سے کلام پاک پڑھنا جائز ہوگا. مسئلے کا بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن میں ایک بات اور کہوں گا کہ روایات ڈھونڈنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملی، جس میں انہوں نے، کہتے ہیں تابعی جو ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے رحبہ میں، یعنی کوفہ کے میدان میں وہ تھے، انہوں نے پانی طلب کیا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے کچھ آیات کلام پاک بھی پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہذا لمن لم یکن جنبا اما الجنب فلا ولا حرف واحد. یہ روایت حضرت علی سے صحیح ہے، صحیح طور پر ثابت ہے، یعنی وضو فرما کر کے انہوں نے دو کچھ آیات پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو شخص جنبی نہ ہو وہ اس طرح پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر جنبی ہے تو ایک حرف بھی نہ پڑھے، ولا حرف واحد، ایک حرف بھی نہ پڑھے. تو ایک صحابی، اور وہ بھی خلفائے راشدین میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ کہنا ہے. ہو سکتا ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے سنا ہو. تو راجح مسئلہ تمام اطراف کو دیکھتے ہوئے یا احادیث کو دیکھتے ہوئے، صحیح احادیث مرفوعہ میں تو یہ نہیں آتا ہے کوئی واضح چیز، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی کے لیے کلام پاک پڑھنا جائز نہیں، چاہے وہ چھو کر کے ہو یا یاد کیا ہوا کی ہوئی آیت ہو یا سورت ہو، پڑھنا جائز نہیں. اس وجہ سے راجح مسئلہ یہی ہوگا کہ جنابت کی حالت میں کلام پاک کو نہ پڑھا جائے. کتنی مدت رہے گی؟ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے کو پاک کر لیا کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے تحت راجح مسئلہ یہ ہوگا کہ جنابت کی حالت میں کلام پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے. چھونا تو درکنار، پڑھنا تو دن گرا، چھو بھی نہیں سکتے، اور چھو کر کے اگر پڑھنا ہے تو پاک ہو کر کے پورے طور پر وضو اور غسل کے ساتھ پاک ہونا ہے. یہ جہاں تک روایات کو دیکھتے ہوئے صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدکم اہلہ، جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، یہ اشارہ ہے کہ ہم بستری کیا ہو اس نے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ دوسری بار اسی، اس کے کچھ مدت کے بعد اسی رات یا اسی دن پھر سے وہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، فلیتوضا بینہما وضوءا، ان دونوں کے درمیان وضو کر لیا کرے. ایک دوسری روایت میں فانہ انشط للعود، کیونکہ وہ چستی لانے کے لیے بہت ہی مفید ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، دیکھیے ایک طبی چیز ہو گئی اور یہ مصلحت کی چیز ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لینے سے آدمی کی سستی جاتی رہے گی، اور اگر غسل کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی سے جمع کرنے کے درمیان غسل بھی کیا کرتے تھے. غسل تو افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم وضو کر لے. وضو کر لینے سے چستی آئے گی. فإنه أنشط للعود، اور مقصد یہ ہے کہ اس موضوع میں آدمی کو اخلاص ہونا چاہیے. بیوی کے پاس دوسری مرتبہ آ رہا ہے تو ڈھیلا ڈالا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، اس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحت ہے. فإنه أنشط للعود، اس کو کہتے ہیں علماء غسل مستحب، واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ انشط للعود، علت بیان کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ضرورت نہیں محسوس کر رہا ہے تو اس کے لیے وضو واجب نہیں ہوگا. اس وجہ سے عام علماء نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے اور واجب نہیں کہا جائے گا کہ اگر نہیں کیا تو وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنب من غیر ان یمس ماء وهو معلول. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کے بعد بغیر پانی چھوئے, چاہے وہ وضو کا ہو یا غسل کا ہو, عام لفظ روایات کا ہی ہے کہ من غیر مسمان بغیر پانی چھوئے سو جایا کرتے تھے, یعنی نہ آپ عضو مخصوص کو دھوتے تھے اور نہ وضو کرتے تھے نہ غسل کرتے تھے. لیکن اس علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من غیر ان یمس ماء للغسل, وضو کا انکار نہیں ہے. دوسری روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جو شخص جنابت کے بعد سونا چاہے تو وضو کر لے. اس وجہ سے جب آپ حکم دے رہے ہیں تو آپ خود اس کو نہ چھوڑتے, تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ من غیر ان یمس ماء الغسل, یعنی غسل کیے بغیر آپ سو جاتے تھے. اور مسئلے کے طور پر یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غسل کرنا واجب نہیں, اگر سونا چاہتا ہے آدمی تو سو جائے, لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے وضو کر لے, کیونکہ بہرحال وضو سے ایک خاص قسم کا سرور یا ایک خاص قسم کی کا اطمینان ملے گا. یہ چیز تو بہرحال نفسیاتی بات ہے, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. تو کیا یہ واجب ہے؟ اس کو بھی کہا ہے کہ وضو مستحب ہوگا, لیکن اگر غسل کر رہا ہے تو زیادہ افضل ہے. اور یہی حکم عام طور پر, یہاں تک کہ رمضان کے موقع پر بھی, جیسا کہ مسائل میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بستری کھانا پینا فجر کے طلوع ہونے تک آپ کر سکتے ہیں, آخری پوائنٹ تک آپ اس میں مشغول رہ سکتے ہیں. اس کے بعد جب فجر میں داخل ہوئے تو کچھ حصہ تو روزے کا آپ کا اس حالت میں گزرا, لیکن یہ حالت اس حالت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت میں آیا ہے کہ آپ فجر کے طلوع ہونے کے بعد بھی غسل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے, جنابت کے بعد فوراً غسل کرنا واجب نہیں, سو بھی سکتا ہے آدمی یا بات بھی کر سکتا ہے, اور اگر کسی سے ملنا جلنا ہے تو مل جل بھی سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, کتنی بڑی شرف کی بات, عزت کی بات ہوئی کہ آپ نے یاد فرمایا, کہتے ہیں اور میں اپنی بیوی کے پیٹ پر تھا, یہی لفظ ہے حدیث کا, کن تو علابت نہیں مراتی, تو کہتے ہیں جلدی بلدی بہرحال وہ نکل کر کے آئے اور گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور مصافحہ کیا, پھر یاد آیا کہ ایسی حالت میں ہے, پھر چپکے سے کھسک آئے, تسلل لوازن, چپکے سے کھسک کر کے آئے, پھر غسل وغیرہ کر کے پھر پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں پیچھے چلے گئے, کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ حالت تھی تو میں غسل کر کے آیا, اور کرے تو ان اجالس کا یا کرے تو ان اکون معک, مجھے مکروہ یہ بات لگی کہ آپ کے ساتھ ہم اس حالت میں رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المؤمن لا ینجس, مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, یعنی یہ کہ وضو کر کے اگر وضو کر لیتا ہے تو افضل ہے, تمام وہ کام کر سکتا ہے جو اس حالت میں, یعنی اس خاص حالات میں منع نہیں ہے, وہ تمام کام آدمی سے بیٹھ کر کے باتیں بھی کر سکتا ہے, لکھ پڑھ سکتا ہے, کوئی ایسی چیز اس کے بعد غسل کر لے کوئی حرج نہیں ہے. جی کھانا پینا یا اور کوئی ایسی چیز ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا پینا اس حالت میں جائز نہیں, یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری فرماتے تھے اس حالت میں, صحیح روایت میں آیا ہے, سحری فرماتے تھے اور طلوع فجر کے بعد آپ غسل فرماتے تھے, سنت رکعتیں فجر کی پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد جماعت کی نماز پڑھاتے تھے. جی سوال زیادہ ہیں, کتنا باقی ہے, ٹائم کتنا ہے؟ جی 20 منٹ لائیے دیجیے ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمتہ اللہ. دوران طواف اگر کوئی شخص کسی کو مرد یا عورت غیر شرعی امور انجام دیتے ہوئے دیکھے تو کیا اس صورت میں اسے سمجھانا یا ٹوکنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائے. دوران طواف میں, یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طواف کر رہا ہے, طواف کے درمیان کسی کو دیکھتا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے طواف میں تو اس کو ٹوک سکتا ہے. ٹوکنے کی بات بڑی ہوگی لیکن ٹوکنا کا مطلب یہ کہ نہیں ایسا کرو, لیکن آپ ان کو حکمت سے سمجھا دیں کہ یہ چیز غلط ہے, کرنا بلکہ واجب ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف جو ہے وہ صلات ہے, انما الطواف صلات, لیکن ابیح فیہ الکلام, اس میں بات چیت کرنے کو جائز کہا گیا ہے. عام بات چیت بھی ضرورت کے وقت آپ کر سکتے ہیں, تو یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لیکن حکمت سے آپ ان سے کہیں بھائی ایسی یہ چیز جائز نہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا آپ چلے جا سکتے ہیں. جی یہ کہنا کہنا یا سمجھانا بہرحال جائز ہے, کہ بعض حالات میں واجب بھی ہو سکتا ہے اگر دوسرے کوئی اس کام کو نہ کریں, کیونکہ امر بالمعروف بہرحال فرض کفایا ہے, الا یہ کہ اس کے لیے متعین ہو جائے تو بہرحال کہنا واجب ہے. ہمارے ہاں ایک عورت تعویذ گنڈے کرتی ہے گھر والے یا رشتہ داروں پر, بھی معلوم ہوا کہ یہ وہ کام کرتی ہے, ایسا پتا نہیں کیا ہے بھائی, اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, کتاب سنت سے جواب دیں. تعویذ گنڈا, تعویذ کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کلام پاک کے ذریعے سے اگر پھونک کر کے دعا کرتے ہیں, یہی اصل چیز ہے سنت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر معوذات پڑھتے تھے اور ان کی تعویذ اس طرح کرتے تھے, کانا یعیذہما. لیکن تعویذ کا مسئلہ جو تعویذ کی اصطلاح جو اپنے یہاں یہ ہے کہ اس کو کاغذ پہ لکھ کر کے یا موم جمع کر کے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موم میں ڈال کر کے اور لوگ بہت سے بنائے رہتے ہیں چاندی اور سونے کے, عورتوں کو اس میں ڈال کر کے پہنا بھی دیتے ہیں, یہ چیزیں غلط ہیں. جو شخص مرد ہو یا عورت یہ کام کرے اس کو اس سے روکنا چاہیے, بہرحال یہ چیز غلط ہے, یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. البتہ کلام پاک پڑھ کر کے کسی کے اوپر پھونک کر کے شفا کی امید رکھنا یہ جائز ہے, بلکہ پیارے رسول کی یہی سنت ہے. ہمارے ساتھی البحرہ سے کام پر مکہ آئے, پھر شام کو انہوں نے مسجد عائشہ پر سے احرام باندھا اور عمرہ کیا, کیا ان کا عمرہ ہو گیا یا ان کے اوپر دم ہے؟ قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. اگر ان کی نیت تھی جو بحرہ سے آ رہے ہیں, اور بحرہ حدود حرم یا جو سمجھ لیجئے بحرہ کے لوگوں کا میقات ہے, حدود حرم یہ جو عام سڑک ہے بحرہ کی, اس کے دونوں طرف پائے بنے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہے کہ حدود حرم. اگر اس سے پہلے ان کو احرام نہیں باندھا اور ان کی نیت تھی کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں مکہ شریف, تو ان پر دم لازم ہوا, کیونکہ احرام کی نیت سے عمرے کی نیت سے بغیر احرام باندھے میقات سے گزرنا جائز نہیں. دو صورتیں, یا تو وہ جا کر کے اس اپنے راستے سے احرام حرم سے حدود حرم سے باہر احرام باندھ کر کے آتے, وہی صحیح تھا. تنعیم سے جو انہوں نے باندھا تو ان کے اوپر, اگر نیت پہلے سے تھی تو ان کے اوپر دم واجب ہے. ہر ایک بکری کو ذبح کرے اور مکہ شریف کے غربا میں تقسیم کرے. یہ تو بہت لمبا ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عرض یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہی دونوں حدیث موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھیں, اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ممن اراد الحج والعمرہ, تو حج احرام تو باندھے مکے ہی سے فتویٰ دیتے ہیں, مگر عمرہ کا کیوں تنعیم جانے کے لیے کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج فرمایا اور بعد میں عمرہ. اگر کہیں بھی حج اور عمرہ کا حکم الگ نہیں ہے سوائے وہ مخصوص دن جو عرفات, منا یا مزدلفہ میں گزارے جاتے ہیں. اور دوسری حدیث کی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعیم سے احرام باندھوایا, تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو کی پہلا احرام ذوالحلیفہ سے باندھا تھا اور مجبوری کی وجہ سے وہ عمرہ نہ کر سکی تھی, اور وہ اہل مکہ میں سے نہ تھی, صرف حج اور عمرہ کے لیے آئی تھی. خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ محترم کہہ رہے ہیں بھائی کہ جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ مکے کا رہنے والا کہاں سے احرام باندھے عمرے کے لیے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ تنعیم جائے یا اور کہیں حدود حرم سے باہر جائے. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواقیت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہن لہن, یہ میقات ذوالحلیفہ اور یہ لملم اور یہ سب مواقع اس طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے ہیں یا جو اس علاقے میں رہتے ہیں یا کوئی بھی دوسری طرف کا دوسرے علاقے کا رہنے والا ان کی طرف سے گزرے وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے. حتی اہل مکہ تمن مکہ, یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے. حج اور عمرے کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا مکہ والے مکے سے احرام باندھیں گے, یعنی مطلب یہ ہوا کہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے مکے سے احرام باندھیں گے. تو جب حدیث شریف میں صحیح روایت ہے, بخاری شریف مسلم شریف تمام کتب دوامین سنہ میں ہے, اس کا انکار نہیں کہ حدیث کا ظاہری لفظ یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا یہ پہلا حکم تھا, آپ نے پہلے یہی حکم دیا تھا, لیکن جب حضرت عائشہ کو, اور یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو آپ نے تنعیم بھیجا, اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ جو ہے وہ مکے سے نہیں ہو سکتا اور وہ تنعیم یا کہیں باہر ہی سے ہو سکتا ہے, تو ایسا کہنا صحیح نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ حضرت عائشہ تو باہر سے آئی تھی, مکے والے نہیں تھیں. اور پیارے رسول نے فرمایا کہ حتی اہل مکہ تمن مکہ, کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھیں. حضرت عائشہ مکے والے نہیں تھیں تو جا کر کے انہوں نے تنعیم سے باندھا. لیکن یہ ایک چیز یہ بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ کیا حضرت عائشہ یا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ باہر کا آدمی کوئی آ کر کے عمرہ کرنا چاہے تو تنعیم جائے, نہیں بیان فرمایا آپ نے, بلکہ حضرت عائشہ کو تنعیم بھیجا عمرہ کرنے کے لیے. تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ پہلے کا حکم تو عام تھا لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعیم کو یا خارج از حد حرم اس کو خاص کر دیا ہے مکے والوں کے لیے یا مجبوراً مکے سے جو شخص عمرہ کرے, جس طرح حضرت عائشہ کی حالت تھی, کسی عورت کی حالت ہو گئی تو کر سکتی ہے, یا مکے والا عمرہ کرے تو تنعیم جا کر کے یا کہیں بھی جا کر کے عمرہ کرے. ایک تو یہ بات ہوئی کہ وہ پہلا حکم تھا, آخر میں پیارے رسول نے حضرت عائشہ کو یہ حکم دے کر کے گویا منسوخ کر دیا کہ عمرہ مکے کے اندر سے احرام باندھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو کہتے ہیں کہ مکے سے عمرہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب حدیث شریف کے سمجھنے میں اختلاف ہو تو دیکھا جائے, سلف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ حدیث شریف کے سمجھنے کے لیے دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کا کیا فعل رہا ہے, صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی ان کے سامنے آتی تھی, تو ان کی رائے اس میں دیکھی جائے تو یہی مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مکے کا آدمی یا کوئی بھی آدمی مجبوراً اگر اس کو عمرہ کرنا ہے مکے کے اندر سے نکل کر کے, تو بہرحال اس کو تنعیم یا اور کہیں حدود حرم سے باہر جانا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعبہ شریف کو بنایا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو بہرحال خلیفہ تھے, انہوں نے کہا کہ جس شخص کی گردن پر میری اطاعت کا پھندہ ہے, یعنی جو میری اطاعت قبول کرتا ہے, وہ اگر عمرہ کر سکتا ہے تو نکل کر کے عمرہ کرے, اور جو کچھ ذبح کر سکتا ہے اللہ کے واسطے تو جانور ذبح کرے. تو کہتے ہیں کہ دبت الارض جبلها وسهلها, پوری زمین پہاڑ اور وادی چلنے لگی, یعنی سب گئے اور وہاں سے عمرہ باندھ کر کے آئے تنعیم سے, اور پھر کہتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر کے کبھی زیادہ سے زیادہ سر بکریوں اور جانوروں کے اور اسی طرح پیر مکے کی گلیوں میں نہ دیکھے گئے, یعنی بہت کچھ ذبح کیا لوگوں نے. یہ ایک روایت ہوئی. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ یا اہل مکہ لا علیکم اللہ تعتمرو, تمہارے اگر تم عمرہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کرنا ہی چاہتے ہو فجعلوا بینکم وبین الحل وادین, بین الحل وادین اس طرح کا لفظ, بین الحرم وادین نہیں بلکہ بین الحل وادین, یعنی گویا حل کی ایک وادی میں چلے جاؤ اور وہاں سے عمرہ کرو. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. اس وجہ سے صحیح مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرے سے مکے سے نکل کر کے, خواہ وہ مکے کا بچہ ہی کیا نہ ہو, ابن انجدن ہی پلا ہو, داخل مکہ سے احرام نہ باندھے. یہ عام علماء کا قول ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی بیان کی ہے لوگوں نے, کہ امام بخاری نے بھی یہی اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ مکے سے بھی احرام باندھ سکتا ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مکے سے احرام حج کے لیے باندھنا جائز ہے بلکہ واجب ہے, اور عمرے کے لیے باہر جانا ضروری ہے. میں اشفاق احمد اپنے خاندان کے ہمراہ 18 کو لندن سے جدہ عمرہ کی نیت سے آئے. راستے میں میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کیا. مسئلہ نمبر 1، میں نے استرا پھیرنے کے بجائے خود سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیے کہیں کہیں سے، کیا اس کے لیے دم دینا ہوگا اور کیا دم ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسا کر پورے سر کے بال کٹوانے یا پورے سر کے مڈوانے کا حکم دیا ہے اور خود آپ نے کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے آپ نے سر مڈانے والوں کے لیے عمرہ یا حج میں، فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، قالوا المقصرین یا رسول اللہ. تو چوتھی بار آپ نے فرمایا، چوتھی مرتبہ میں، تین مرتبہ مڈانے والوں کی دعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اس سے معلوم ہوا کہ افضل یہ ہے کہ پورے سر کا بال کٹوائے یا پورے سر کو مڈائے. رہا مسئلہ یہ کہ بعض بال کاٹ لینے سے، اول تو خود کاٹنا جائز ہے نہیں، احرام کی حالت میں خود کاٹ رہا ہے جائز ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع احرام کی حالت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کاٹے تھے، تو کوئی حرج نہیں. رہا یہ کہ کہیں کہیں سے کاٹے، پورے سر کے بال نہیں کاٹے، یہاں پانی مرتا ہے، یہاں جھول ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت کے خلاف کیا. سنت یہ ہے کہ پورے سر کا بال مڑایا جائے یا کاٹا جائے، لیکن بہرحال وہ حلال ہو گیا، احرام سے نکلنے کی اس کو اجازت مل گئی. اگر وہ کاٹ نہیں رہا ہے قصدن، عمرے کے بعد قصدن دو چار بال اکھاڑ لے رہا ہے، تب بھی وہ احرام سے نکل گیا، کیونکہ اس نے احرام کے منافی کام کیا. لیکن پیارے رسول کی سنت یا اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، جیسا کہ عام طور پر کرتے ہیں چند جگہوں سے چند بال لے لیے تو سنت ادا نہیں ہوئی، البتہ وہ احرام سے نکل گیا، یعنی حلال ہو گیا، احرام سے نکل گیا. مسئلہ نمبر 2 بھی شاید ہے. ہم مکہ 2 دن رہنے کے بعد 3 دن کے لیے مدینہ چلے گئے، واپسی پر عمرہ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میقات سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، اور ارادہ یہ تھا کہ 28 کو واپسی پر الوداعی عمرہ کریں گے، کیا بغیر احرام باندھے مکہ آنا جائز ہے؟ مکہ آنا بغیر احرام کے جائز ہوا، کیونکہ جب آپ نے پہلا عمرہ واجب کر لیا تو اس کے بعد جتنے عمرے کریں گے وہ آپ کی مرضی یا منشا پر ہے، چاہیں کریں چاہے نہ کریں، میقات سے گزریں یا نہ گزریں کوئی حرج نہیں. لیکن جب بھی احرام اور عمرے کی نیت سے گزریں گے، دوسرا حج ہو، تیسرا حج ہو، دوسرا عمرہ ہو، 12واں عمرہ ہو، تو بہرحال میقات سے پہلے احرام باندھنا واجب ہوگا. لیکن جب نیت نہیں ہے تو آپ 10 مرتبہ آئے جائیں، کوئی حرج نہیں. کیا بغیر احرام باندھے مکہ آنا جائز ہے؟ جائز ہے. اگر نہیں تو اس کا کیا دم ہوگا؟ اس کے اوپر دم نہیں. لیکن ایک مسئلہ آپ نے یہ کہا کہ ہم الوداعی عمرہ کریں گے، کہاں سے احرام باندھیں گے؟ نیت یہ ہے کہ ہم 28 کی واپسی پر الوداعی عمرہ کریں گے، کہاں سے احرام باندھیں گے؟ اگر احرام تنعیم سے باندھنا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب نے جو اس طرح کے آتے تھے باہر سے عمرے کے لیے، وہ مکے سے باہر نکل کر کے عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے. سب سے بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ مدینہ شریف سے آ رہے تھے، وہاں سے احرام باندھتے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے عمرہ کر لیتے. اب اس صورت میں یہ الوداعی عمرہ جس کا نام دے رہے ہیں آپ، اگر اس کو آپ نکل کر کے مدینہ یہ تنعیم وغیرہ سے کر رہے ہیں تو وہ عمرہ صحیح نہیں ہے. جی وہی تنعیم یا مسجد عائشہ سے. عصر کے 4 رکعت کی سنت، عشاء کی 4 رکعت سنت، یہ ہے سنت زائدہ کہا جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ عصر کی 4 رکعت سنت، اصل میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ عصر کی 4 رکعت سنت پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عشاء کی 4 رکعت سنت، یہ سنت جو ہے اس کے بارے میں صحیح 4 رکعت سنت ہونے کی حدیث نہیں آئی ہے. عصر کے بارے میں تو آئی ہے، فضیلت اس کی آئی ہے، مستحب ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء نے کہا ہے کہ ثابت نہیں کہ آپ عصر کی 4 رکعت سنت پڑھتے تھے، لیکن اگر کسی نے پڑھا تو اس کی فضیلت آئی ہے. البتہ ہر نماز کے اذان کے بعد اقامت سے پہلے کوئی بھی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین کل اذانین صلاۃن، ہر دونوں اذانوں کے درمیان، اذان اذان، اقامت کو بھی اذان کے لفظ سے تعبیر کیا، دونوں کے درمیان صلاۃ کی سنیت ہے، یعنی آپ جتنا چاہیں پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جب تک اقامت نہیں ہو رہی پڑھتے جائیں، یہ سنت ہے. اس کی بنا پر آپ عشاء کی سنت جتنی چاہیں پڑھیں. لیکن یہ کہنا کہ چار سنت پیارے رسول سے ثابت ہے یا آپ نے اس کی تاکید فرمائی یا آپ نے اس کو مستحب کہا ہے, یہ اس لفظ کے ساتھ صحیح وارد نہیں ہے. عصر کے ساتھ تو وارد ہے, لیکن سنت عشاء کی سنت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی حدیث آپ سے نہیں آئی ہے. جی, اور یہ کہنا کہ یہ سنت زائدہ ہے, سنت زائدہ نہیں کہا جائے گا, غلط ہے یہ کہنا. صحیح ہے غلط, سنت کو زائدہ نہیں کہا جائے گا. آپ یہ کہیں نفل کہیں, نافلہ کا ترجمہ گویا کیا ہے کسی نے, نافلہ مانے زیادۃ الاجر, لیکن زائدہ کا مطلب یہ سمجھیں کہ آپ یہ زائد ہے یا آپ کے اوپر یہ بوجھ ہے یا اور کچھ, یہ چیز نہ سمجھیں. البتہ باعث اجر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سوال, باپ بیٹا کی سالی کو شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ باپ بیٹا کی سالی کو یعنی بیٹا کی سالی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی باپ اور بیٹے دونوں ہمزلف ہو سکتے ہیں. یعنی باپ بیٹے کی بیوی کی بہن, باپ یعنی اس کا دوسری ماں سے جو بھائی ہوگا وہ بھائی بھی ہوگا اس کا, یعنی اور اس کی بیوی اس بھائی کی خالہ بھی ہوگی. ہوگا نا, ایسا ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی منع کی بات نہیں. البتہ جمع بین الاختین یہ حرام ہے, باپ اس کو کر سکتا ہے, بیٹا اس کو کر سکتا ہے, اسی طرح اور دوسرے مسائل بھی ہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عورتوں کا ختنہ کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ حدیث شریف میں ہے اور یہ عربوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ عورتوں کا ختنہ کیا کرتے تھے, اور عورتوں کے ختنہ کے مسائل بھی ہیں, لیکن اس میں طبی طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ کاٹنے سے شہوت کے چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ, ایک بوڑھی گویا ایک اجتماعی عورت تھی, جو ان کا بہت مسئلے میں ذکر آتا ہے, جیسے گاؤں کی بعض بوڑھیاں ہوتی ہیں جو شادی کرنی ہو شادی میں بھی چلی گئی ان کو سجانے, اسی طرح اور کچھ کرنا ہوا کوئی مر گئی وہ بھی آگے بڑھ کر کے, حضرت ام عطیہ اس طرح کا کام کیا کرتی تھی. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا انتقال ہوا حضرت ام کلثوم کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو غسل کرنے کو کہا اور کہا جب فارغ ہو جاؤ تو بتاؤ مجھے, تو آپ جب آپ کو خبر دے گی تو آپ نے اپنا اظہار مبارک دیا کہ ان کے جسم کے ساتھ اس کو پہلے ڈال دو پھر اس کے بعد کفن. کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت ام عطیہ کو آپ نے حکم دیا کہ اشمی ولا تنہی کی, کاٹو تو تھوڑا کاٹو زیادہ نہیں کاٹو. اس اور یہ بھی کہتے ہیں طبی طور پر کہتے ہیں کہ زیادہ کاٹنے سے شہوت مر جاتی ہے, شہوت کمزور ہو جاتی ہے, لیکن شہوت کی تعدیل کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مطلوب مقدار میں یہ کہتے ہیں ختنہ زیادہ مفید ہے. عرب کا یہ طریقہ تھا کہ عورت اگر ختنہ نہ کراتی یا جو عورت ختنہ نہ ہوتی تھی اس کو لوگ عیبدار سمجھتے تھے, بلکہ اس کو عیب کے ساتھ یاد کرتے تھے, ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن اس کو علماء نے کہا کہ واجب نہیں ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو بہت سے روایات کے ذریعے سے, صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے, صحیح روایت سے تو اس طرح کا نہیں ہے کہ واجب نہیں, لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام وغیرہ کے اقوال سے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے, یہ عورتوں کے لیے اچھی چیز ہے. مکرمۃ للنساء. جی, جبکہ مصر میں عورتوں کا ختنہ کیا جاتا ہے, عورتوں کا ختنہ مصر میں کیا جاتا ہے. مالدیپ ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا, جس میں 100,000 کی آبادی صرف مسلمانوں کی ہے. کچھ ساتھی پڑھنے آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں لڑکی کے ختنہ کے بغیر تصور ہی نہیں, کہ ایسا تصور ہی نہیں کہ لڑکی کا ختنہ نہ کیا جائے. جس طرح لڑکے کا کیا جاتا ہے اس طرح کیا جاتا ہے. بہرحال عرض ہے کہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر رونا کیسا ہے. لپٹ کر رونا روایات میں صرف یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حجت الوداع کے موقع پر حجر اسود اور دروازے کے درمیان دیوار سے پیٹ لگا کر کے اور سینہ لگا کر کے چپک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہی ایک جگہ ہے جس کا اس طرح کا ذکر آیا ہے, اور باقی جگہوں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کا قاعدہ یہ تھا کہ کعبہ کے چاروں طرف کہیں بھی موقع ملتا تو کھڑے ہو کر کے دعا کر لیتے تھے, اور یہ کہ غلاف کعبہ پکڑ کر کے دعا کرنا یا بہت سے لوگ اس کی تشبیہ دیتے ہیں جس طرح آدمی کا دامن پکڑ کر کے اور اس کے پناہ میں آؤ، یہ تشبیہ لے کر کے یہ کام کرنا بھی غلط ہوا، سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، کہیں بھی آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں، البتہ اگر میسر ہو تو آپ دروازے اور رکن ایمانی حجر اسود کے بیچ میں آپ کھڑے ہو کر کے یا چمٹ کر کے کعبہ شریف کی دیوار سے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ علماء سے ہم سنتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر ملتزم نام ہی اسی لیے رکھا گیا، اسی کا میں نے ذکر کیا، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، یعنی چمٹنے کی جگہ۔ خود مجھ پر کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوئی مگر انتظامیہ نے پیچھے بازو پکڑ کر ہٹا دیا، خاص حالات میں ہٹایا ہوگا، لیکن آپ ظہر اور عصر کے درمیان ہے جبکہ بھیڑ کم ہوتی ہے یا طواف کے رکنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے یا دیر تک لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تو بھیڑ ہو جاتی ہے، لیکن زبردستی اس طرح کا نہیں کرتے ہیں، بعض حالات میں روکیں گے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جبکہ میرے پیچھے کوئی آدمی انتظار میں نہیں تھا، شریعت میں یہ فعل کیسا ہے؟ آپ کا یہ فعل کہ انتظار کرنا اور چمٹنا یہ جائز ہے، رہا یہ کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ جو انہوں نے آپ کو دھکا دے دیا، اگر ضرورت کے تحت انہوں نے دھکا دیا تو اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن آپ برا نہ مانیں، پھر جائیں انشاءاللہ، کوشش کریں۔ شخص قال لآخر استحلفك بوجه الله ان تفعل لي كذا وكذا وهذا الطلب في إمكانية المطلوب منه وهو لا يكلف أموالا وأيضا في استطاعته أن يفعل، فما حكم هذا القسم يرحمك الله؟ وأيضا هذا الطلب لا يخالف الشرع، إنما هو طلب دنيوي.